الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولعامة المسلمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اوپر بہت عظیم احسانات فرمائے ہیں اور وہ احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے احسانات کو گننا چاہیں اس کا احاطہ کرنا چاہیں تو ہم میں اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر ہونے والی مہربانیوں کا صحیح سے ادراک کر سکیں جتنے بھی انسان پریشانی میں ہو جتنا بھی تکلیف میں ہو جتنی بھی مشکل میں ہو لیکن اللہ تعالی کے حضور میں ناشکری کرنا، ناقدری کرنا، کفریہ کلمات کہنا، یہ کسی صورت میں بھی ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے متعدد مقامات پر فرمایا ہے، وما اصابکم من سیئۃ فمن نفسک، یا فرمایا فبما کسبت ایدیکم، جو پریشانیاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں یا مشکلیں آتی ہیں تو ان میں انسان کے اپنے عمل اور انسان کے اپنے بدوباش زندگی گزارنے کا جو اس نے طریقہ اپنایا ہوتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے کہ اس مشکل میں، اس پریشانی میں اس انسان کے عمل کا وجہ اور سبب شامل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک سے زیادہ انسان سے محبت کرنے والا کائنات میں کوئی ذات ہے ہی نہیں، اور ایک ماں جو اپنے بچے سے، اپنے دل کے ٹکڑے سے پیار کرتی ہے، شفقت کرتی ہے، محبت کرتی ہے، اور دنیا میں اگر آپ مثال دیکھنا چاہیں، نظیر دیکھنا چاہیں، تو ماں کے مقابلے پہ محبت اور شفقت کی نظیر دنیا میں کوئی اور موجود نہیں ہے۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک اپنے ایک بندے سے، جبکہ وہ مطیع ہو، وہ فرما بردار ہو اور وہ شرک نہ کرتا ہو، اللہ تعالی اس سے بھی زیادہ ایک مسلمان سے محبت کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالی اپنے بندوں سے اتنی عظیم اور زیادہ محبت کرتے ہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ بندوں پہ کوئی مشکل آتی ہی نہیں، کوئی پریشانی آتی ہی نہیں، بلکہ ہر وقت بندہ مزوں میں ہوتا، خوشحالی میں ہوتا، راحت میں ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب دنیا میں تشریف لائے تو کتنی بڑی آزمائش سے گزرے، 40 سال تک اکیلے گھومتے رہے اور دعائیں کرتے رہے، اپنی سرزد ہونے والی خطا کی معافی مانگتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی عظیم محنت کی، کتنا وقت لگایا، 1000 سال تک اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سمجھاتے رہے، لیکن کوئی ان پہ اثر ہوتا ہی نہیں تھا۔ آخر کار اللہ تعالی نے حکم فرمایا، کشتی بنائے، بحری جہاز بنائے اور یہاں سے چلے جائے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، قرآن کریم کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ وہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو سیدھے مسلمان تھے، حنیف تھے، بدعات سے بیزار تھے، رسوم و رواج سے دور تھے، چھوٹے چھوٹے غلط قسم کے عقیدوں سے کنارہ کش تھے اور مسلمان تھے، جن کے بارے میں قرآن کریم یعنی اللہ تعالی خود مسلمان ہونے کی اور حنیف ہونے کی اور مشرکین سے پاک ہونے کی خبر دے رہے ہیں. ان کے امتحانات کتنے سخت ہیں، آگ میں ڈالا گیا، اپنے والد کافر ہیں ان کو تبلیغ کرنی پڑی، ہجرت کرنی پڑی مکہ مکرمہ کے دشت و بیابان میں، بیگم اور بچے کو آباد کرنا پڑا. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، والد صاحب کا ساتھ دینے لگے، تو اللہ تعالی کی طرف سے ان کو قربان اور ذبح کرنے کا حکم آ گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 40 مرتبہ سے زیادہ موجود ہے. اللہ کے نیک پیغمبر تھے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور آپ یاد کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، وہ ہمارے سچے پیغمبر تھے. اور بچپن ہی سے کیا عجیب و غریب آزمائش سے گزرے. فرعون نے اعلان کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں کسی لڑکے کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں. آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی مشکل میں ہیں، ہم بڑی پریشانی میں ہیں، پریشانیاں اگر یہ بڑی بڑی اللہ تعالی حفاظت فرمائے ان کو دیکھیں تو آج کی پریشانیاں وہ کچھ بھی نہیں. اور ماں کی تکلیف آزمائش دیکھیں کہ بیٹا پیدا ہوا، پیغمبر ہے، چاند جیسے خوبصورت، فرشتے جیسا، اور فرمایا کہ اس کو ڈبے میں ڈالیں گے اور ڈبے کو دریا میں چھوڑ دیں گے. وقالت لأخته قصيه فبصرت به، اور بہن صاحبہ سے کہا نظر رکھو، ساتھ ساتھ دیکھتی رہو یہ ڈبہ کہاں جا کے رکتا. اور فرعون کے بیگم نے، حضرت آسیہ نے، وہ ڈبہ پا لیا اور بچے کی پرورش کی. اور جب اللہ تعالی نے وحی عنایت فرمائی، یا موسیٰ انک فی الوادی المقدس طوا، اے موسیٰ آپ وادی مقدس میں آ چکے ہیں، واخلع نعلیک، آپ جوتے اتار دیجئے. علماء کہتے ہیں کہ بیگم انتظار کر رہی تھی، آگ لینے کے لیے نکلے تھے، سخت سردی کا موسم تھا، سفر تھا، آگ کی ضرورت تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے حصول کے بعد یہ اجازت بھی نہیں ملی کہ وہ واپس اپنی زوجہ محترمہ کے پاس جا کے ان کو خبر دے دیتے کہ مجھے فرعون کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، مجھے اس کی ہدایت کا ذمہ دیا گیا ہے، آج کے بعد سے میں مصروف ہوں، میں ملاقات نہیں کر سکتا ہوں. یہ خبر اور اطلاع دینے کی اجازت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملی. مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمان آنے کے بعد مدین میں تشریف لائے اور ایک نوجوان آپ کو ملا، اور وہ نوجوان دیکھنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واضح نشانات اس میں موجود تھے، اور جب ان سے نام پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میرا نام موسیٰ ہے، میرے والد میری پیدائش سے قبل سفر میں گم ہو گئے تھے یا قتل ہو گئے تھے یا کوئی چیز ان کو لے گئی تھی. وہ دن اور آج کا دن والد سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی، ان کی یاد میں میری والدہ نے میرا نام بھی موسیٰ رکھ دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رقت طاری ہوئی اور فرمایا کہ والدہ کہاں ہیں؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ وہ تو فوت ہو چکی. اور پھر کیسی کیسی تکالیف دی گئی، کیسی کیسی تہمتیں لگائی گئیں، تو یہ سارے واقعات کا ذکر کرنا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی خوشخبری دینے والے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مظہر، نیکوں کی اولاد، لیکن یہود وہ آپ کو ولد الزنا کہتے تھے. حضرت مریم کو علیاذ باللہ بد کردار عورت کہتے تھے اور تہمتیں لگاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے وہ تیار ہو چکے تھے. تو میرے محترم بھائیوں، دین صرف اور صرف مزوں کا نام نہیں ہے، دین صرف اور صرف راحتوں کے وعدوں کا نام نہیں ہے، بلکہ دین ایک مستقل نظام زندگی ہے اور دین اسلام ایک مستقل لائحہ عمل ہے، اور زندگی کے تمام پہلوؤں پر وہ محیط ہے، زندگی کے تمام درجات میں اس کی رہنمائی موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو تاکید فرمائی ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اگر آپ غور کریں تو دین اسلام کی بنیاد وہ بھی عدل کے اوپر قائم ہو چکی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو ریاست قائم فرمائی تھی، اس ریاست کا طرح امتیاز عدل تھا. اس ریاست کی خصوصیت انصاف تھا. ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں احادیث اور واقعات موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمات آتے تھے اور اس میں یہودی اپنا حق کا مطالبہ کرتے تھے، اس میں مشرک اپنے حق کا مطالبہ کرتے تھے، اس میں نصرانی اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے مطابق، دلائل کے مطابق، گواہان کے مطابق، جو بھی جس کا بھی حق بنتا تھا وہ دے دیتے تھے. اور میرے محترم بھائیوں، کسی بھی مسلمان معاشرے کی کامیابی کے لیے جو شرط اول ہے وہ یہی ہے، جب تک کہ آپ کو اپنے نظام عدل کے اوپر بھروسہ نہیں ہوگا، اس وقت تک نہ آپ چین سے رہیں گے اور نہ ہی آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ چین سے رہیں گے، بلکہ ہر طرف فساد ہوگا، ہر طرف مشکلات ہوں گی، ہر طرف ظلم و ستم ہوگا. اور اس کو ختم کرنے کے لیے عدل کا نظام اور عدل کا بول بالا کرنا یہ مسلمانوں کے لیے لازم ہے. ان اللہ یامرکم، اللہ تعالیٰ آپ سب کو حکم دیتے ہیں، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو امانتیں ہیں وہ اپنے اپنے حقداروں تک پہنچانا یہ فرض ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ایک فریضہ ہے. اور یہ فریضہ کیسے ہے کہ جہاں تک ہو سکے عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا رکھتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں اپنے بیٹے کو جائیداد دینا چاہتا ہوں، زمین دینا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اپنے تمام بیٹوں کو ایسی جائیداد دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا ہوں، تمہارے اس ظلم میں میں شریک نہیں ہوں، میں گواہ نہیں ہوں. بیٹا جو باپ کی اولاد ہے اور حقدار بھی ہے، لیکن اس میں بھی پسند ناپسند کی اجازت نہیں ہے. یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا ہے کہ اسلام کے اندر عاق کرنا یہ جائز نہیں ہے. جیسے آپ سنتے ہیں معاشرے میں کہ فلاں نے اپنے بیٹے کو وراثت سے محروم کر دیا، عاق کر دیا، نکال دیا، یہ خلاف شرع ہے. قرآن و سنت اور دین اسلام کے دلائل اول تا آخر، اس میں اس قسم کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اس قسم کی کوئی اجازت موجود نہیں. اور علماء نے منع کیا ہے، بیٹے کو حق آپ نہیں دے رہے، بیٹے کو حق اللہ تعالی دیتے ہیں، اور اللہ جو حق کسی کے لیے مقرر فرما رہے ہیں اس میں آپ رکاوٹ بنے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے. ہاں ایک طریقہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اولاد ایسی نہ ہنجار ہو، ایسی نہ معقول ہو کہ باپ کو یقین ہو کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرے مال سے ظلم کرے گا، ستم کرے گا، ناانصافی کرے گا، گناہ کرے گا. تو علماء کہتے ہیں باپ کو چاہیے زندگی ہی میں مال صدقہ کر دے، زندگی ہی میں مال فقراء مساکین کو دے دے، مستحقین کو دے دے، جب مرے گا تو پیچھے کچھ بچے گا ہی نہیں، تو لہذا وہ گناہ کا مرتکب بھی نہیں ہوگا اور باپ ظالم بھی نہیں بنے گا. لیکن اس کے لیے مخصوص حالات ہیں، ہر باپ کو اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں. تو اسلام میں نظام عدل کا آپ اندازہ لگائیے کہ دوسرا غیر تو چھوڑیے, اپنے گھر کی اولاد, اپنے گھر کا بیٹا, اپنے گھر کا بچہ, اس کو بھی بغیر عدل کے ہدیہ دینا, بغیر عدل کے نوازنے کی اجازت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ, جب تم اپنی اولاد میں عطیہ دو, گفٹ دو, پاکٹ منی دو, ان کا اکرام کرو, تو اس میں بھی عدل کرنا ضروری ہے. اور اس میں عدل کیا ہے کہ زندگی میں بیٹا اور بیٹی برابر ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. ہاں جب فوت ہو جائیں تو پھر جو قرآن کا قانون ہے, دین اسلام کا قانون ہے, اس کے مطابق فیصلہ ہوگا, لیکن زندگی میں ماں باپ جیتے جی جو اپنے اولاد کے درمیان میں عدل کریں گے, اس میں بیٹا اور بیٹی کا کوئی فرق موجود نہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی وَأَنزِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اے پیغمبر اپنے خاندان والوں کو بھی دین اسلام کی پیغام سمجھا دیجئے, اپنے گھر والوں کو بھی شریعت کا پیغام سمجھا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد سلینی عما شئت لا اغنی عنک من اللہ شیئا, اے فاطمہ محمد کی بیٹی, تمہیں جو چاہیے اسی دنیا میں مجھے بتا دو, وہ میں تمہیں دے دوں, لیکن آخرت میں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. یا صفیت عم رسول, اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی, سلینی عما شئت, جو چاہیے دنیا میں بتا دو لے لو, لا اغنی عنک من اللہ شیئا, آخرت میں میں تمہیں کوئی چیز دینے کا اختیار نہیں رکھتا. تو اسی طرح ایک فاطمہ, ایک اور فاطمہ ہے جنہوں نے چوری کی تھی, اور اسلام کے قانون کے مطابق ان کے اوپر حد نافذ ہونے کا فیصلہ ہو گیا. خاندان والوں نے دباؤ ڈالا, خاندان والوں نے منع کیا کہ ایسا نہ کریں, ہماری ناک کٹ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی, خدا کی قسم, تب بھی اس کے اوپر حد نافذ ہوتی اور تب بھی اس کے اوپر قانون نافذ ہوتا. اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ, جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد فرید ہیں, بیٹے پوتے کی طرح ہیں, انہوں نے سفارش کی اللہ کے رسول ان کو معاف کر دیجئے, ان کو چھوڑ دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کو دیر تک حیرانگی سے دیکھتے رہے اور فرمایا اے اسامہ, تم اللہ کے حدود میں سفارش کر رہے ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میں نے شروع میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی کہ مسلمان معاشرے کی کامیابی اور مسلمان معاشرے کی ترقی کے لیے عدل کا نظام کا قائم ہونا یہ بہت ضروری ہے. اور پھر دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسلمان کو مستقل مزاج ہونا چاہیے اور مسلمان کو استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ذرا سی کوئی مشکل آ جائے یا ذرا سی کوئی تکلیف آ جائے یا کسی بھی قسم کے حالات پیدا ہوں تو ہمارے لوگوں کا مزاج سطحی ہوتا ہے اور ہمارے لوگ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جو بات وہاں پہ بنتی نہیں ہے, جائز نہیں ہے, اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہے. اور صبر صرف انتظار کو نہیں کہتے, صبر صرف وقت کے گزرنے کو, ٹائم پاس کو نہیں کہتے, بلکہ صبر کہتے ہیں ثابت قدمی کو. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا, اذا لقیتم العدو فاصبروا, کہ جب تمہاری دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے تو تم ثابت قدمی کا اظہار کرو. عام لوگ سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حدیث میں لکھا ہے کہ فاصبروا, صبر کرو, یعنی دبک کے بیٹھ جاؤ, چھپ کے بیٹھ جاؤ, خاموش ہو جاؤ. نہیں, ثابت قدمی کا اظہار کرو. اور نتیجہ توکل, خاتمہ بالخیر کی امید اللہ سے رکھو. اور اس کی جیتی جاتی مثال ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے. کیسے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام سمیت مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے. کسی جنگ کا ارادہ نہیں تھا, کسی لڑائی کا ارادہ نہیں تھا, کسی سے مار دھاڑ کرنے کا ارادہ نہیں تھا, بلکہ قربانی کے جانور بھی ساتھ موجود تھے, احرام بھی سب نے پہنا ہوا تھا, نیت کی ہوئی تھی اور عمرے کا ارادہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا پیغام, اپنا خط دیا اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ میں قریش کے سرداروں کی طرف بھیج دیا, جائیے ان کو ہمارا پیغام دے دیجئے. وہ پیغام یہی تھا کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں, ہم عمرہ کرنے آئے ہیں, ہمیں عمرے کی اجازت دے دیں, ہم عمرہ کریں اور واپس جائیں. کچھ لفنگوں نے, اوباشوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا لیکن آپ بچ گئے اور آپ کو نقصان نہیں ہوا. واپسی میں آپ کو دیر ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ شاید حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دوبارہ سے بیعت لی, بیعت رضوان کے نام سے مشہور, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم, اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے راضی ہیں جنہوں نے آپ سے درخت کے نیچے بیعت کی تھی. یہاں پہ سوچنے کی بات اور ہے، لیکن ہمارے لوگ دین پہ توجہ نہیں دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لے رہے تھے کہ اگر انہوں نے عثمان کو شہید کیا ہو تو ہم میدان نہیں چھوڑیں گے، ہم مر جائیں گے لیکن کمپرومائز نہیں کریں گے، سمجھوتا نہیں کریں گے، شکست نہیں مانیں گے اور عثمان کا بدلہ ان سے لیں گے. حالانکہ حضرت عثمان تو زندہ تھے. تو اللہ کے رسول مکہ مکرمہ سے حدیبیہ کا فاصلہ بمشکل 12 کلومیٹر ہے، 10 کلومیٹر ہے، وہاں اللہ کے رسول خود موجود ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر نہیں پتہ چلی کہ حضرت عثمان زندہ ہیں، کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں. 1400 صحابہ موجود تھے، ان میں ابو بکر بھی تھے، ان میں عمر بھی تھے، ان میں علی بھی تھے، ان میں بڑے بڑے ایسے صحابہ کہ آج کی ولایت اور آج کے ولی ان کے پاؤں کی جوتی کی مٹی بھی نہیں ہے، ایسے صحابہ بدری صحابہ موجود تھے، لیکن ان میں سے کسی کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں، بلکہ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ جو خبر آئی ہے وہ سچ ہے، وہ صحیح. لا يعلم الغیب الا هو، غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، غیب اللہ ہی کا علم ہے. اور غیب جب اللہ تعالی اپنے پیغمبر کو خبر دے دیتے ہیں تو پھر وہ غیب نہیں ہوتا ہے، وہ وحی. یہی فرق ہے عام کتابوں میں اور قرآن کریم میں. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے والا کلام ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا جانے والا علم ہے، اور وہ وحی. اور وحی کے اوپر دین کی بنیاد ہوتی ہے، وحی کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے، اور قرآن کریم اسلام کے اندر روح کی حیثیت رکھتا. بہرحال جب صلح حدیبیہ کی کیفیت پیدا ہو گئی اور بظاہر مسلمانوں کو بہت تکلیف تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو سفیان نے کہا، آپ مکہ کے اندر آ چکے ہیں، احرام بھی آپ نے پہنا ہوا ہے، اگر آپ طواف اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کلّا حتّا، ہرگز نہیں، یہاں تک کہ اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کریں گے اس وقت تک میں بھی عمرہ نہیں کروں گا. اور پھر وہ جو شرائط طے ہوئی ہیں، ان شرائط میں بظاہر مسلمانوں کے لیے تکلیف ہے، مثلاً کہ مسلمانوں کا کوئی بندہ کفار کی طرف گیا تو واپس نہیں آئے گا، اور مثلا کافروں کا کوئی بندہ مسلمان ہو کے مدینہ آ گیا تو اس میں مدینہ کے انٹری کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ ان کو واپس بھیجیں گے. ایسے حالات میں اللہ تعالی نے ایک غیرتی صحابی، اور ایسے صحابی جو دین اسلام کی سربلندی کے نشان تھے، علامت تھے، جن کا نام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، احتجاج کیا، اللہ کے رسول آپ نے تو فرمایا تھا میں اللہ کا رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں سچا ہوں. فَلِمَاذَا نُعْتِ الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا، ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں، ہم رسوا کیوں ہو رہے ہیں، ہمیں ایسی شرائط کیوں ماننی پڑ رہی ہیں جن شرائط میں مسلمانوں کے لیے فائدہ نہیں. اور جب एग्रीमेंट लिखा जा रहा था उसमें लिखा गया हाजा, ये वो एग्रीमेंट है जिस पे मुआहदा कर रहे हैं मोहम्मद और रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल मोहम्मद। मुशरिकीन ने कहा ला नारिफु रसूलल्लाह, हम अल्लाह के रसूल को नहीं जानते बल्कि हम तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को जानते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु लिख रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्हु या अली, ए अली ये जो आपने रसूलुल्लाह लिखा है इसको मिटा दो। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला उन्होंने फरमाया अल्लाह मैं रसूल अल्लाह, मैं रसूल अल्लाह के कलेमात नहीं मिटाऊं। रिवायात में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ से वो कलेमात मिटा दिए थे। और हजरत उमर का गुस्सा, हजरत उमर की बेचैनी वो भी आप देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उमर क्या मैंने तुमसे ये कहा था कि इसी साल हम उमरा करेंगे? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी हूं और मैं मोहम्मद इब्नु अब्दुल्लाह भी हूं। नबी जू नसब भी होते हैं और नबी जू मकाम भी होते हैं। रूमियों के बादशाह हिरकल ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना तो कहने लगे इनका नसब क्या है? अबू सुफियान ने कहा हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे चचा के बेटे हैं, वही अफी नाजू नसबिन, और हम में बहुत आली नसब वाले बनु अब्द मनाफ में से हैं। कुरैश में जो सबसे ज्यादा इज्जत वाली कौम है वो बनु अब्द मनाफ। हिरकल ने पूछा हल यकदिरो, क्या कभी इन्होंने धोखा दिया है किसी को, किसी के साथ गद्दारी की है? फरमाया ला, कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। हिरकल ने पूछा हल का नफी आबा एहिम मलिक, क्या इनके आबा वजदाद में कोई बादशाह था? कहा गया ला, कोई बादशाह नहीं था। हिरकल ने पूछा हल का न माहू उमराहुम औ दुअफाउहुम, इस पैगंबर के साथ अमीर लोग ज्यादा हैं या गरीब लोग ज्यादा हैं? फकाल दुअफाउहुम, अबू सुफियान ने जवाब दिया कि दुअफा गरीब मिस्कीन नादार लोग जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज्यादा हैं। आज भी आप देखें मुसलमानों की मसाजिद, मुसलमानों के मदारिस, मुसलमानों के मराकिज, वहां मालदार लोग नहीं होते। मालदार लोग तो जब मिल माल आता है तो सबसे पहला काम वो ये करते हैं कि वो दीन को छोड़ देते हैं, अल्लाह और रसूल की याद को छोड़ देते हैं, नमाज को छोड़ देते हैं। इसलिए हजरत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे जब तक दुआफा मसाकीन नादार गुराबा आपके साथ हों तो समझ जाओ कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चल रहे हैं। और जहां आपको बार बार पीएम हाउस में बुलाना शुरू हो जाएं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ उठना बैठना शुरू हो जाएं, बड़े बड़े नामों के साथ आगे पीछे होना शुरू हो जाएं और गरीब आदमी को हाथ मिलाने की इजाजत भी ना हो, ये वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता नहीं। एक आखिरी बात करके बात खत्म करते हैं मेरे मोहतरम भाइयों, इसमें भी बहुत बड़ी बहस है कि तामीर ईमान ज्यादा जरूरी है या तामीर आमाल ज्यादा जरूरी है। मतलब क्या है कि जो शख्स मुसलमान हो चुका है उस पे मेहनत ज्यादा फायदा मंद है یا جو شخص مسلمان نہیں ہے مسلمان ہونے کی امید ہے اس پر محنت زیادہ فائدہ مند. قرآن کریم میں اس کے واضح جواب موجود ہیں. مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کے ساتھ مجلس کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن اس کی ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ یہ جو غریب لوگ ہیں یہ جو مسکین لوگ ہیں یہ جو فقراء ہیں یہ جو ہمارے غلام تھے جو ہمارے نوکر تھے یہ آپ کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے آپ ہمارے لیے وقت نکال لیجئے آپ ہمارے لیے جگہ مقرر کر دیجئے ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور ہم آپ کی بات سنیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آپ امت کی فکر رکھتے تھے آپ لوگوں کو اسلام اور ایمان کی دعوت دینا چاہتے تھے آپ نے ان کی یہ درخواست منظور کی اور اس مجلس میں ایک غریب مسکین نادار صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھنا چاہتے تھے کوئی مسئلہ سمجھنا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے کیونکہ وعدے کی خلاف ورزی ہو رہی تھی پہلے سے جو بات ہوئی تھی اس پہ عمل نہیں ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اس طرح پسند نہیں آیا کہ قرآن کریم میں آیات نازل ہو گئے عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. اے پیغمبر یہ جو اپنے لوگ ہیں یہ جو ایمان لا چکے ہیں ان پر محنت زیادہ فائدہ مند. تو ہمیں بھی اگر کوئی ہم زوال کا شکار ہیں پریشانیوں کا شکار ہیں ظلم اور ستم کا شکار ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم سے ایسی خطا ہو رہی ہے کہ اس خطا کی وجہ سے ہم میں وہ غیرت ایمانی آج نظر نہیں آتی ہم میں وہ عدل اور انصاف نظر نہیں آتا ہے. عدل اور انصاف کا جو مذاق بنا دیا گیا ہے وہ آپ سب حضرات جانتے ہیں. پہلے چار پانچ سال اس بات پہ لگائے جاتے ہیں کہ فلاں آدمی مجرم ہے فلاں آدمی چور ہے فلاں آدمی یہ ہے وہ ہے. عوام کا وقت بھی ضائع عوام کا پیسہ بھی ضائع عوام کی تمام توجہات بھی ضائع اور اس کے بعد پھر اچانک گیئر بدل جاتا ہے اور وہ آدمی صادق بھی بن جاتا ہے امین بھی بن جاتا ہے بڑا زبردست مسلمانوں کا امیر بھی بن جاتا ہے. تو یہ انصاف نہیں یہ انصاف کے نام پہ ایک تماشا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور انصاف پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں جامعہ عربیہ احسن العلوم اللہ کے فضل سے تقریباً 50 سال سے دین اسلام کی خدمت میں مصروف عمل ہے. 5000 طلباء اور طالبات اللہ کے فضل سے قرآن اور سنت سیکھ رہے ہیں جن میں سے 1500-1600 کے قریب تعداد یہاں مرکز میں ہے اور نیو کراچی میں بھی ایک مدرسہ ہے جامعہ چراغ الاسلام 700-800 کے قریب تعداد وہاں ہیں جامعہ احسن المدارس گلشن معمار 200-250 بچے وہاں پڑھ رہے ہیں جامعہ احسن المقاصد ہاکس بے ماڑی پور روڈ 250 بچے وہاں حفظ اور ناظرہ پڑھ رہے ہیں جامعہ عثمان کوئٹہ ٹاؤن جمالی پل کے برابر میں 300-400 بچے الحمدللہ وہاں پہ قرآن اور ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جامعہ مفتی محمود نوری آباد پاور سیمنٹ کے برابر میں الحمدللہ 50 کے قریب بچے وہاں قرآن کے حفظ اور ناظرہ پڑھ رہے ہیں, اور ان میں سے 5000 بچوں میں سے کسی ایک طالب علم سے بھی ایک روپیہ لینا جامعہ کی پالیسی ہی نہیں ہے. ہر حالت میں مسلمانوں کی کوششوں سے اور مسلمانوں کے زکوٰۃ صدقات خیرات سے ہی یہ معاملات چلتے ہیں. آپ حضرات سے دعا کی بھی درخواست ہے اور توجہ کی بھی درخواست ہے. پوچھا ہے کہ نماز میں اٹھتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے سہارا لینا یا دونوں ہاتھوں سے کپڑا سیدھا کرنا کیسا ہے؟ اگر کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے تو نماز فاسد ہے. بہتر یہ ہے کہ سہارا لے ہی نہ, اپنے جسم کو ایسا مضبوط اور چابک رکھیں کہ جب آپ اٹھنے لگیں تو سہارے کی ضرورت نہ ہو. ہاں, جب سہارے کی ضرورت پڑے تو ایک ہاتھ سے لیں. دونوں ہاتھوں سے علماء نے شدت سے منع کیا ہے. بعض علماء کے نزدیک تو نماز ہی عمل کثیر کی وجہ سے باقی نہ رہی. اسی طرح کپڑے کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے تو بہت بہتر ہے. اگر بہرحال کپڑا سیدھا کرنا ہی ہے تو ایک ہاتھ سے کر لیں. ایک ہاتھ کی اجازت علماء نے دی ہے, دونوں ہاتھوں سے نہ کریں. پوچھا ہے کہ پرفیوم لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے, اصل بات یہ ہے کہ پرفیوم کے اندر جو الکحل ہے یہ خمر نہیں ہے. خمر اس شراب کو کہتے ہیں جو کھجور سے بنے یا جو سے بنے یا انگور سے بنے یا گندم سے بنے. یہ نجس العین ہے. اس کا ایک قطرہ بھی اگر جسم کے اوپر موجود ہے اور قصدن نماز پڑھتے ہیں تو نماز نہیں ہوتی. پرفیوم کے اندر جو الکحل ہے یہ غالباً کیمیکل ہے, یہ کھجور یا انگور یا گندم نہیں ہے. لہذا وہ کیمیکل جو اس کے اندر ڈالا گیا ہے وہ نجس العین نہیں ہے. اگر اس کو خوشبو کے طور پہ لگا لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لوگ استعمال کرتے ہیں, علماء نے اجازت دی ہے. ہاں, اگر کسی کو یہ بات پتہ لگ گئی کہ پرفیوم کے اندر جو الکحل ہے یہ گندم سے بنا ہے یا یہ انگور سے بنا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس پرفیوم کا استعمال کرنا درست نہیں ہے. پوچھا ہے کہ میں ایک جگہ ملازمت کرتا ہوں جو میرے گھر سے 80 کلومیٹر دور ہے, کیا میں وہاں مسافر والی نماز پڑھوں گا یا مقیم والی نماز؟ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے ملازمت کا فاصلہ 80 کلومیٹر آپ کے گھر سے ہے یا آپ کے شہر سے ہے. اگر آپ کے گھر سے 80 کلومیٹر بنتا ہے لیکن آپ کراچی میں رہتے ہیں تو کراچی کے لیے 80 کلومیٹر کوئی خاص چیز ہے ہی نہیں. جب آپ اس کو اسٹیل ٹاؤن سے اور ٹول پلازے سے لگائیں گے تو وہ 80 کا 40 رہ جاتا ہے, اس میں کچھ بچتا ہی نہیں. ہاں, اگر آپ کی ملازمت ایسی جگہ پہ ہے کہ آپ کے شہر سے وہ 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو پھر آپ مسافر ہیں. ساری زندگی بھی اگر آپ وہاں روزانہ جاتے رہے تو جب تک آپ وہاں پہ 15 دن قیام کی نیت نہیں کریں گے آپ مسافر ہیں. اور مسافر جب اپنی نماز پڑھے گا تو 4 رکعت والی 2, یا پڑھائے گا تو بھی 4 رکعت والی 2. ہاں, اگر مقیم امام کے پیچھے آپ پڑھیں گے پھر کوئی فرق نہیں ہے, جتنی رکعتیں امام صاحب پڑھائیں گے اتنی رکعتیں بھی آپ بھی پڑھیں گے. تو امید ہے کہ یہ مسئلہ واضح ہو رہا ہوگا کہ کسی بھی جگہ کی مسافت کے لیے فناء بلد سے اس کا فاصلہ ہونا ضروری ہے. گھر سے فاصلہ ہو, کسی کا گھر ٹاور میں ہے کی ماڑی میں ہے اور وہ ہائی وے پہ جاتا ہے تو وہ مسافر نہیں ہے, بلکہ اس کے شہر کے مضافات سے جو فاصلہ شروع ہوگا جب وہ 77 کلومیٹر کے قریب بنے گا تب جا کے وہ مسافر ہوتا ہے. عشاء کی نماز اگر قضا ہو جائے تو فجر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے, اگر اسی رات کی عشاء ہے جس رات کی آپ فجر پڑھ رہے ہیں, جس صبح کی, اگر اسی رات کی عشاء ہے اور فجر کے وقت بھی موجود ہے تو آپ ضرور عشاء پہلے پڑھ لیں, اس کے بعد پھر آپ فجر پڑھیں. لیکن اگر اس رات کی عشاء نہیں ہے, کوئی اور نماز آپ کو یاد آ گئی ہے اور وہ آپ پڑھنے لگے ہیں فجر سے پہلے پہلے, تو یاد رکھیے گا صبح صادق کے بعد صرف اور صرف دو رکعت فجر کی سنت اور دو رکعت فجر کی فرض, اس کے علاوہ کوئی نفل, کوئی قضا, کوئی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے سوائے اس دن کی جو عشاء کی نماز ہے. اس کے پوچھے کہ نماز کے اندر قراءت میں غلطی سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یا نہیں, قراءت میں دیکھنا پڑے گا. پہلی بات یہ ہے کہ وہ غلطی کیسی ہے. اگر وہ غلطی ایسی ہے کہ معنی میں تغییر فاحش آ گیا ہے, مثلا قرآن کی آیت میں تبدیلی آ گئی, ہماری آسانی کے لیے سمجھاتے ہیں, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا, اس کو کسی نے پڑھ لیا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ, حضرت ابراہیم نے اللہ کا امتحان لیا, یہ معنی غلط ہے, یہ نماز فاسد ہے, یہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. ہاں اگر چھوٹی موٹی کوئی حرف رہ گیا یا کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ معنی کے اندر تغیر فاحش نہیں آیا ہے تو اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہے, نماز ٹھیک ہے, سجدہ صاف کر لیں تو ہو جائے گی. پوچھا ہے کہ وتر کے بعد نفل پڑھنا شرم کیا ہے؟ وتر کے بعد نفل پڑھنا خلاف سنت ہے, ناپسندیدہ ہے, بے ادبی ہے, لیکن جائز ہے, حرام نہیں ہے. کسی کو خلاف سنت کا شوق ہے کرے, خود غرق ہو, ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہمارا ذمہ داری ہے, ہمارے حضرت نے بھی یہ بات وضاحت کے ساتھ فرما دی ہے کہ وتر کی نماز رات کی آخری نماز ہے. بخاری شریف میں کئی مقامات پہ حدیث موجود ہے, اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا, اجعلوا برائے امر کا صیغہ ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی آخری نماز وتر بناؤ, آپ نہیں بناتے تو آپ کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہے, ورنہ یہ حدیث کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے نہیں تو کس کے لیے, اس پہ عمل کون کرے گا؟ ہاں کبھی شاذ و نادر ایسا ہو جائے تو کوئی حرام نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے, خلاف سنت ہے, اور سنت کو چھوڑنے کی جو نحوستیں ہیں وہ اپنی جگہ. مسبوق نے تحیات شروع کی ہی تھی کہ امام نے سلام پھیر لیا, تحیات پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی نماز جاری رکھیں, جب تحیات کا موقع آئے گا تو بعد میں پڑھ لیں گے. مشہور ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی بالکل یہ صحیح ہے, لیکن اس کے لیے عقل کا ہونا بھی ضروری ہے. آپ کسی جگہ پہ ملازمت کرتے ہیں, 50 سال ملازمت کر کے ریٹائر ہو جاتے ہیں, آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے فلاں کمپنی میں کتنا وقت گزارا ہے, تو آپ کہتے ہیں 50 سال گزارے, اس کو چاہیے وہ آپ کو بولے آپ پاگل ہو چکے. رات کو آپ گھر جاتے تھے, چھٹی بھی کرتے تھے, بیمار بھی ہوتے تھے, اپنے کام کاج پہ بھی جاتے تھے, وہاں تو آپ کو یہ اعتراض نہیں ہوتا کہ صوفی جی آپ تو 50 سال کمپنی میں نہیں تھے, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, یہ تکلیف اصل میں فقہ سے دشمنی ہے. استثناءات ہوتے ہیں, انسان ہے کوئی, وہ پیغمبر تھوڑی تھے, انسان میں 50 قسم کے آزار موجود ہیں. ہاں معمول یہ تھا, اکثریت ایسا ہوتا تھا. بات ختم ہو گئی. غلطی سے بیت الخلاء میں چھینک آ گئی اور الحمدللہ بھول دیا, استغفر اللہ, بہت بڑا گناہ کیا ہے, استغفار کریں, توبہ کریں. یہاں تک کہ بیت الخلاء کی دعا بھی بیت الخلاء کے اندر جانے سے پہلے پڑھنی ہے, اور بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا بھی بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد پڑھنی ہے. اندر اللہ یا رسول کا ذکر کرنا گناہ کبیرہ ہے, استغفار کریں. مجھے کہ قضا نماز پڑھنے سے پہلے اقامت کہنا لازم ہے, کہ اقامت کہنا سنت ہے, اگر پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں پڑھیں تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا, نماز ہو گئی. میں نے ایک پلاٹ خریدا ہے صرف اس نیت سے کہ بعد میں بیچ کر حج یا عمرے کے لیے کر سکوں گا, تو یہ اس پلاٹ نہیں, آپ کے پلاٹ پر زکات نہیں ہے. جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے راہ خدا خرچ کرے. مفتی صاحب آج کل سولر انرجی کا رواج ہے, کیا اس پر یہ احکامات لگواتے ہیں؟ بالکل لگواتے ہیں جی, راہ خدا پہ خرچ کرنا تو ضروری ہے, خواہ وہ سولر انرجی ہو یا آپ کی گندم ہو, ہر چیز میں اللہ اور دین کا حق نکالیں گے تو کامیاب رہیں گے. الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمارے ملک کے حالات بہتر بنائیں، جو لوگ ہمارے لوگوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ظلم و ستم کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالی عافیت فرمائیں، اور جو لوگ واقعتاً ہمارے اس ملک سے مخلص ہیں اللہ تعالی ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، دشمنان سے، حاسدین سے، آفات سے، بری نظروں سے، سازشیوں سے، فتنوں سے اللہ تعالی آپ کی ہماری سب کی حفاظت فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت دیں، جو مرحومین ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، جن حضرات نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کریں. حاضرین مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر اور عافیت نازل کریں، ہمارے تمام مجالس دینیہ اللہ تعالیٰ اس میں اثر ڈالیں. غزہ کے مسلمان جو شدید ترین امتحان میں ہیں، شدید ترین آزمائش میں ہیں، اے اللہ آپ کی دست قدرت میں سب کچھ ہے، اور اے اللہ آپ اپنا خاص فضل فرمائے، احسان فرمائے، صہیونیوں کو، اسرائیلیوں کو نیست و نابود کر دیں، اور دنیا کے لیے ان کو نشان عبرت بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك.